بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب دجال 3 جس کے مصنف ہیں مفتی ابو لبابہ شاہ منصور, آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کی معلومات یا ریکارڈنگز کے لیے رابطہ کریں ہمارے نمبر 03212138225 پر, یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر. www.qurtaba.org پر. اب ہم سنیں گے اس بک کا پارٹ 2. یا جھوٹ کا پلندہ ہے یا پھر کوئی اور بات ہے, وہ اور بات کون سی ہے؟ اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے اور سر کھجا کھجا کر مطالعہ کرتے کرتے ہم جہاں تک پہنچ سکے وہ خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. لیکن پہلے اس کتاب کی اصلیت کے حوالے سے چند حقائق سامنے آ جانے چاہیے تاکہ آگے کی باتیں وثوق اور اعتماد کی بنیاد پر بیان کی جا سکے, نہ قیاس نہ اندازے کے سہارے لیے جائیں, نہ مفروضات کے. نصرت الہی اور نہ ہی ربانی شامل رہی, تو انشاءاللہ ہم ان موضوعات سے اتنا کچھ انصاف ضرور کر لیں گے کہ ہمارے قارئین کی تشفی ہو سکے. پروٹوکول کے لفظ کا مطلب ہے کوئی مسودہ, دستاویز یا اجلاس کی رودات. دوسرے لفظوں میں کسی دستاویز کے سر نامے پر اس کا خلاصہ چشمہ کر دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے اس کا مفہوم ہوگا سہوانیوں کے فاضل بزرگوں کے اجلاس کی کارروائی کی مکمل رودات. انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ سہوانی حکمرانوں کے اندرونی حلقوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اسی بنیاد پر ہم نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ در حقیقت عالمی سطح پر دجالی ریاست کے قیام کے لیے یہودی قوم کا لائے عمل ہے جو صدیوں کے دوران مرتب ہوا ہے, جسے قوم کے چوٹی کے دماغوں اور دانشوروں نے کاٹ چھانٹ کر آخری شکل دی ہے. ان دستاویزات میں جو موجود منصوبوں اور خلاصوں کی تیاری اور ترتیب وقتاً فوقتاً کئی صدیوں تک جاری ہے. پلان 2. یہ کتاب غیر یہود کے ہاتھ کیسے لگی؟ جس چیز کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا گیا تھا بالآخر منظر عام پر کیسے آئی؟ یہ داستان بڑی عجیب ہے. اس موضوع پر ہمیں سب سے اہم حوالہ ایک یورپی مصنف مسز فرائی کی کتاب واٹرز فلورنگ ایسٹ ورڈ سے ملتا ہے. انہوں نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے. وہ لکھتی ہیں کہ دنیا کی خفیہ ترین دستاویزات یعنی پروٹوکولز دو مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے. نمبر 1 وہی خفیہ ذریعے کی ایک ایجنٹ جسٹائن جیلنگا فرانس میں کام کر رہی تھی. اسے مختلف خفیہ ذرائع سے پروٹوکول کا پتہ چلا اور یہ بھی پتہ چلا کہ دستاویز کی کاپیاں فرانس میں موجود میزرائم لاج میں جو پیرس میں تھا موجود ہیں. یہ لاج فرانس میں فری میسن کا ہیڈ کوارٹر ہے. بظاہر اس کا نگراں دی رائٹ آف میزرن نامی ایک گروہ تھا, لیکن در حقیقت یہ فری میسن کی ایک ذیلی خفیہ تنظیم تھی جس کا مرکز قاہرہ میں تھا جبکہ اس کی شاخیں تمام یورپ میں تھی. جلنگ کا ان دستاویزات کے پیچھے پڑ گئی. اس نے لاج ایک ملازم جوزف اسکاٹ کو تاڑا جس سے کام نکل سکتا تھا. اس نے ملازم کو انتہائی چھان پٹک کے بعد رکھا تھا اور اس سے حسب روایت مخصوص رسومات کی ادائیگی کے بعد وفاداری کا حلف لیا گیا تھا. لیکن ہر مضبوط حصار کا کوئی کمزور گوشہ ضرور ہوتا ہے. ایک دن اس کو رقم کی ضرورت پڑی. جیلنگ کا ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھی. اس نے فوراً 5000 فرانک کی بھاری رشوت پیش کر دی. اتنی چھوٹی چیز کی اتنی بڑی رقم ملتے دیکھ کر اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کی ایک کاپی جیلنگ کا کو دے دی. اس نے کاپی ہاتھ میں آتے ہی تاخیر کیے بغیر اسی وقت روسی دارالحکومت सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा दी। फ्रांस के पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक स्कॉट्रिस को इस वाकये के चंद दिनों बाद ही कत्ल कर दिया गया। बरादरी इस अहम तरीन राज की चोरी पर इसको कहां माफ कर सकती थी। नंबर दो, दूसरी तरफ जब पहला आलमी सहवानी इज्तिमा 1897 में स्विट्जरलैंड के शहर बर्सल्स में मुनक्किद हुआ तो वहां भी रूसी खुफिया इदारे के अफसरान का कदामत पसंद परस्तों यहूदियों के भेस में पहुंच गए और इंतहाई सख्त रावदारी से भरपूर तरीके के एहतियात के बावजूद यही दस्तावेजात हासिल कर ली। रूसी बादशाह पहले ही से यहूदियों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए थी क्योंकि 1870 की रिहाई में यहूद ने गहरी साजिशों के जरिए एक राजे रूस का कत्ल किया था। राज रूसी बादशाहों का लकब था, लिहाजा इस वक्त का रूसी बादशाह इन दस्तावेजात के हुसूल में खुसूसी दिलचस्पी रखता था। इनके हुसूल के लिए कोई भी कीमत देने पर तैयार था। इसकी सरपरस्ती और हौसला अफजाई की बदौलत रूसी एजेंटों ने बिल आखिर कारनामा कर दिखाया। यहूदियों के चोटी के दानिश्वरों की एहतियाती तदाबीर करते और इनके दुश्मनों से ये दस्तावेजात ले उड़े। रूसी खातून जासूस स्टाइन जेलेंका ने इन प्रोटोकॉल्स की एक कॉपी अपने पास रख ली थी और जब अपने अबाई घर रूस के जिला ओरेल लौटी तो इसके एक सरकारी अहदेदार को भी इन दस्तावेजात की कॉपियां दी। इसका नाम एलेक्सिस सिक्योहटिन था। एलेक्सिस ने ये दस्तावेजात अपने दो दोस्तों फिलिप और सरजी ए नॉमिस्किन को दी। अवलुल जिक्र स्टेपरन ने इसकी कॉपियां करवाई और अपने करीबी दोस्तों में बांटी। बिल आखिर मौकरुज़िक्र नेलियस ने पहली बार इसको किताबी शक्ल देकर 1901 में छापा जिसका उन्वान था द ग्रेट विदिन द स्मॉल, छोटे के अंदर सबसे बड़ी। बादशाहत के जमाने में तो ये किताब खुफिया चीजों में मकबूल तरीन चीज थी लेकिन रूस में कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद पैदा होने वाली यहूदी असर और सूख की बिना पर इस किताब को किसी के पास देखते ही गोली मारने का हुक्म था। स्टेपनर इनकलाब के आते ही रूस से भाग गया और 1932 में यूगोस्लाविया में इसका इंतकाल हुआ। स्टेपनर के बेटे से जब एक यूरोपीय मुसन्निफ गैडबी विंडोर की मुलाकात 1935 में हुई तो इसने अपने वालिद के दोस्त नेमिक्स के बारे में बहुत से इंकशाफात किए। वो नेमिक्स को अच्छी तरह जानता था क्योंकि इसका बाप और नेमिक्स एक ही कम्युनिटी में रहते थे। इसने बताया कि नेमिक्स का ताल्लुक मुतवसत तबके से था और वो एक पुख्ता अकीदे वाला ईसाई था और इंजील मुकद्दस का काबिल यकीन रखता था। जब इसने देखा कि कौम यहूद के दानाओं ने ये मंसूबे ईसाइत के खात्मे के लिए तैयार किए हैं तो इसने दुनियाए मसीहत की आगाही के लिए खतरात मोल लिए, इन दस्तावेजात को शाया करने की ठान ली। ये दस्तावेजात इब्रानी जबान से रूसी जबान में तर्जुमा की गई थी। नेमिक्स के ख्याल में ये मंसूबा ईसाइत के खिलाफ एक साजिश था जिसे तश्त अरबाम करके इसने मिली फरीजा अंजाम दिया लेकिन इन दस्तावेजात के मुताले से मालूम होता था कि यह साजिश सिर्फ ईसाई मजहब और तहजीब के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम मजहबों और तहजीबों के खिलाफ एक भयानक मंसूबा है। जब रूस में इनकलाब आया तो प्रोटोकॉल्स की कॉपी रखना जुर्म हो गया और नेमिक्स ने रूस से भागने की कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से वो रूस के सूबे यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीवी KIEV में 1924 में पकड़ा गया। इस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया। इसके कुछ अरसे बाद ही इसका इंतकाल हो गया। یہ تحریر اگرچہ روسی زبان میں برٹش میوزیم لائبریری میں 10 اگست 1905 میں پہنچائی گئی، لیکن اس کا انگریزی ترجمہ 1906 میں وکٹر ای میڈرسن نے کیا۔ میڈرسن روس میں انقلاب کے دوران مارننگ پوسٹ نامی اخبار کا نمائندہ تھا۔ انقلاب کے بعد اسے بھی گرفتار کر لیا گیا، سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا، لیکن بالآخر برطانوی باشندہ ہونے کے ناطے اسے معاف کر دیا گیا اور رہائی کے بعد واپس برطانیہ جانے کی اجازت دی گئی۔ برطانیہ واپسی کے بعد صحت جب اس کی صحت بحال ہوئی تو اس نے سب سے پہلے ان دستاویزات کے ترجمے پر کام شروع کیا۔ اسے ان خفیہ دستاویزات کی اہمیت کا اندازہ تھا، وہ انہیں جلد از جلد دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ خود بھی صحافی تھا، اس لیے روسی اور انگریزی دونوں زبانوں سے واقف تھا، اس لیے اس کا ترجمہ آج بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا پہلے دن تھا۔ برطانیہ واپسی کے بعد برطانیہ کا بادشاہ اپنی نو آبادیات کے دورے پر نکلا تو میڈرسن اس کے ساتھ جانے والی ٹیم میں شامل تھا۔ اس دورے کے دوران میڈرسن نے ایک خصوصی مراسلہ نگار کی حیثیت سے ایک مرتبہ پھر مارننگ پوسٹ کے لیے کام کیا، لیکن برطانیہ واپسی پر وہ اچانک بیمار پڑ گیا اور پراسرار خلاقت میں انتقال کر گیا۔ اس کتاب کے متعلق مزید معلومات جرنل ڈی بی ونڈور کی کتاب دا ٹروتھ اباؤٹ دا پروٹوکولز کے متعلق سچ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ شروع شروع میں یہ کتاب مارکیٹ میں آتے ہی غائب ہو جاتی تھی۔ اس کے مترجم یا ناشر پراسرار طور پر اتفاقی طبی موت کا شکار ہو جاتے۔ اس زمانے میں اگر آپ کسی لائبریری میں جاتے اور یہ کتاب تلاش کرتے تو آپ سے پہلے کوئی اور نکلوا کر لے جا چکا ہوتا۔ یہ کتاب بغیر کسی اطلاع کے اپنے متعلقہ خانے سے غائب ہو جاتی۔ آج بھی اگر آپ نیٹ پر اس کتاب کو سرچ کریں تو آپ کو کافی مشکل ہوگی۔ اس کے نام سے ملتی جلتی کتابیں آپ کو دکھائی دیں گی، مگر یہ کتاب کوشش کے باوجود آپ کی نظروں سے اوجھل رہے گی۔ ان تمام باتوں کے تناظر میں یقیناً اتفاقیہ نہیں اس کتاب کے مندرجات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کو اردو میں پہلی بار کراچی کے ایک جرات مند اور صاحب ایمان صحافی مصباح الاسلام فاروقی نے ترجمہ کر کے چھاپا۔ اس کے دو حصے تھے، پہلے حصے میں ان دستاویزات کا تعارف، پس منظر، یہودی عزائم اور عزائم وغیرہ بیان کیے گئے۔ دوسرے حصے میں ان بدنام زمانہ دستاویزات کا سلیس ترجمہ تھا۔ جب یہ شائع ہوئی تو تہلکہ مچ گیا۔ کتاب کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود بعض مخصوص تنخواہ داروں نے اس کے فرضی اور جعلی ہونے کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ ان کا اصرار تھا یہ ساری دستاویزات شہرت کے طلبگار کسی قسم کے وہم کی پیداوار ہے، جبکہ دوسری طرف کتاب جلد ہی ناپید ہو گئی۔ تلاش بسیرا کے باوجود کہیں ایک آدھ نسخہ مل جانا بھی خزانے کے مترادف تھا۔ تیسری طرف فاروقی صاحب یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ انہیں ایسا لگا کہ ان کے آس پاس پراسرار نقل و حرکت ہو رہی ہے، کچھ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے، وہ موقع ملنے کی طاق میں ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اسی موضوع پر مرکوز کر دی اور سانسوں نے انہیں اتنی مہلت دی کہ اس دوران انہوں نے یہودیت پر ایک شاہکار کتاب یہودی سازش اور دنیا اسلام تصنیف کر ڈالی۔ فاروقی صاحب کچھ عرصے بعد خالق حقیقی سے جا ملے، جو قوتیں ان کی اس بہترین کاوش کو وہم قرار دے رہی تھیں۔ انہیں ان کی موت کے بعد بھی چین نہ آیا، یہ کتاب ان کے بعد بھی کہیں دستیاب نہ ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد تسخیر عالم کا یہودی منصوبہ کے نام سے چھپی مصنف کے طور پر ابوالحسن کا فرضی نام پر درج تھا۔ ناشر کا نام حسب روایت موجود نہ تھا، نہ ہی ملنے کا پتہ تھا۔ اشاعت عام کی نوبت اس بار بھی نہ آنے پائی، اکثر و بیشتر اس کا فوٹو سٹیٹ نسخہ ہی آگے چلتا رہا۔ فاروقی صاحب کے بعد ایک اور مشہور مصنف منشی عبد الرحمن خان نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد تو قطار لگ گئی، بہت سے مترجمین نے ترجمہ کیا، ناشرین اسے چھاپتے رہے، اب مختلف ناموں سے کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ زیادہ مشہور نام یہودی پروٹوکولز کا ہے، لیکن جیسا کہ رقم راقب نے اس مضمون میں شروع میں کہا، صحیح معنوں میں اسے دجالی ریاست کے قیام کی دستاویزی منصوبہ کہا جانا چاہیے، کیونکہ اس کا اصلی ہدف دجال اعظم کے ظہور اور عالمی ریاست کا اس کا قیام ہے، جس کا مرکز اسرائیل اور پایہ تخت یروشلم ہوگا۔ بعض لوگوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ ان دستاویزات کا انکشاف یہودیت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ تھا کہ انہوں نے سرجی اے نومکس اور وکٹر ای مینڈرسن سے لے کر فاروقی صاحب تک سب کو شریک کرنا ضروری سمجھا اور سب کو قتل کر دیا۔ فاروقی صاحب کے بعد بعض مترجمین ناشرین ان کے انتقام کی زد سے کیوں کر محفوظ رہے، اس بات کا جواب سمجھنا یا سمجھانا مشکل نہیں۔ ایک راست اپنے اندر انتہائی ابتدائی انکشاف کے وقت جتنا سنسنی خیز ہوتا ہے، اتنا ہی متاثرہ فریق کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس وقت راز کو عام کرنے والے سے ان کے انتقام کے جذبے شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ انکشاف کے بعد متاثر ہونے والا فریق اپنے منچلے پن سے سنبھل جاتا ہے، تو وہ اس تیل کا قیس انکشاف کو اپنے لیے غیر اہم قرار دے دیتا ہے اور اسے نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنا لیتا ہے، گویا کہ پلان ٹو پر عمل شروع کر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے اچھا ہے یہ معلومات دشمن یا مخالفین تک پہنچے اور انہیں مروب کریں کہ اسے اتنے ذہین اور دور اندیش فریق سے پالا پڑا ہے۔ لیکن اس موقع پر وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کام کرنے والے ان دستاویزات کا حوالہ دے کر انہیں کریدتے رہیں گے اور ان کے خلاف ذہن سازی کر کے دنیا انسانیت کو ان دشمنوں سے آگاہی کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ فاش غلطیوں کا تقابلی مطالعہ۔ جیسا کہ پہلے لکھا گیا، شروع شروع میں قوم یہود کے بزرگ دانا اس کتاب کی کسی سنجیدہ حیثیت کے سرے سے ہی انکاری تھے۔ وہ پر اصراریت کی دبیز تہ تلے چھپائے ان رازوں کے انکشاف پر سخت برہم اور اپنی طرف سے اس کی نسبت کو سراسر جھوٹ یا خالص وہم قرار دیتے، لیکن غیر جانبدار محققین کا کہنا تھا اور آج بھی ان کا یہی اصرار ہے، ایک سے زیادہ ایسی وجوہات ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان تمام دستاویزات کو فرضی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا نمبر ایک، ان کے خیالی ہونے کا وہم اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں پیش آنے والے بہت سے منظم حادثات و واقعات کی پھر کوئی توجہ ممکن نہیں رہتی۔ یہودی تھنک ٹینکس ان کے جعلی یا فرضی ہونے پر جتنا بھی زور دیں، ان کے اصلی ہونے کی جتنی بھی تردید کر دیں، اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ اگر یہ بالکل جعلی ہیں تو ان میں بیان کردہ تجاویز اور منصوبے تسلسل کے ساتھ عالمی حالات سے مطابقت کیوں رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی کارروائیوں اور یہودیت کی کارستانیوں میں ان تمام منصوبوں کی واضح جھلک کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اسرائیل کی تاریخ اور یہودی رہنماؤں کا طرز عمل ان دستاویزات کے اصل ہونے کی چغلی کھاتا ہے اور دنیا کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سوچیں، ایک فرضی شے اتنے اہتمام اور تاکید سے تردید کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دال میں کالا نہیں تو ایسی کتاب کو دنیا کی نظروں سے غائب کرنے کی کیا حکمت تھی؟ مشہور امریکی سرمایہ کار اور دانشور ہینری فورڈ نے اس دلیل کو استعمال کرتے ہوئے کہا تھا، پروٹوکول جعلی یا فرضی نہیں بلکہ اصلی اور حقیقی ہیں۔ انہوں نے 17 فروری 1921 کو نیو یارک ورلڈ میں شائع ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ان پروٹوکولز کے بارے میں صرف اتنا ہی کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ انہیں منظر عام پر آئے 16 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ منظور 1897 کی کانفرنس میں ہوئے تھے، انکشاف 1905 میں ہوا اور راقم آج تک عالمی حالات اور واقعات انہی اقوال کے پیش نظر رونما ہوتے چلے گئے۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ واقعی ہینری فورڈ نے بالکل صحیح کہا تھا، ایک فرضی شے کسی حقیقی واقعے کی اتفاقیہ مناسبت تو رکھ نہیں سکتی، لیکن فرضی اور خیالی حقیقت اور عالمی واقعہ سے تسلسل کے ساتھ موافقت ممکن نہیں۔ نمبر دو، ایک بہت مضبوط دلیل ہے کہ بقول یہودی دستاویزات کے اگر یہ دستاویزات اصلی نہیں سراسر جعلی ہیں، تو پھر ان ذہین جال سازوں نے ان دستاویزات کو اعلانیہ طور پر کھل کر یہودی مصنفین سے کیوں منسوب نہیں کیا، جبکہ وہ بآسانی ایسا کر کے ان سے کئی مقاصد حاصل کر سکتے تھے۔ مثلا وہ دنیا بھر کے انسانوں اور تہذیبوں کے خلاف تیار کیے گئے ان منصوبوں پر یہودی رہنماؤں کا لیبل لگا کر قوم یہود کے خلاف نفرت اور اشتعال کی زبردست فضا پیدا کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ان دستاویزات میں یہود کا صرف لفظ دو بار استعمال ہوا ہے، جبکہ وہ مخصوص اصطلاحات جو یہودی لٹریچر کا خاصہ ہیں انہیں غیر یہودی نہ سمجھتے ہیں نہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ خفیہ اور خفیہ ترین اصطلاحات ان دستاویزات میں جا بجا روانی کے ساتھ استعمال کی گئی ہیں۔ آخر وہ اور کون سے انوکھے جالساز تھے جو ایک طرف تو اتنے ذہین تھے کہ دنیا بھر کے انسانوں اور انسانی معاشرے کے ہر طبقے اور شعبے کو گرفت میں لینے کا منصوبہ 24 دستاویزات کے اندر سمیٹ کر رکھ گئے، اور دوسری طرف اس اعلیٰ کاوش کو قوم یہود کے سر تھوپنے کا کوئی آسان ترین طریقہ استعمال نہ کر سکے، جو عام راہ چلتا نو سرباز بھی بآسانی سے گھڑ سکتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان دستاویزات کو پڑھنے کے فوراً بعد پہلا تاثر جو قاری کے ذہن پر مرتب ہوتا ہے، وہ ذہین اور قابل لوگوں کی طرف سے مرتب کردہ ایک مطلق العنان حکومت کے قیام کے مربوط منصوبے کا ہے، جو دجال کے ہراول دستے کے بطور کام کرنے والی قوم یہود کی سالہ سال سے جاری زیر زمین جدوجہد کا مرکزی ہدف ہے، جس کی صحیح تعبیر وہی ہے جو ہم نے عالمی دجالی ریاست کے نام سے کی ہے۔ نمبر تین، ان دستاویزات کے حقیقی اور اصلی ہونے کی ایک بڑی دلیل کچھ ایسے تقابلی قرائن ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ مثلا ہم یہاں دو الگ الگ کتابوں سے لیے گئے دو اقتباسات کے ان دستاویزات کے متعلق کچھ حصے سے تقابلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دستاویزات جن لوگوں نے رازداری کے بھاری برکم حلف اٹھا کر تیار کی تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے منہ سے ایسی بات نکل گئی جس سے سمجھنے والے بالا تر سمجھ گئے کہ اپنی تحریر یا گفتگو میں خفیہ دستاویزات میں بیان کردہ وہ تجاویز اظہار کر گئے اور بیچ چوراہے بھانجا پھوٹ جانے کے بعد لیپا پوتی کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ریل میں سہوانیت کے دو چوٹی کے رہنماؤں کے نادانستہ طور پر ہونے والی دو فاش غلطیوں کا تقابلی مطالعے پر مبنی جائزہ ملاحظہ کیجیے۔ الف، ان پروٹوکالز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پہلی سہوانی کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر جاری کیا گیا، جو 1897 میں برسلز کے مقام پر ہوئی، جس کی صدارت جدید سہوانیت کے بانی کیورڈ ہرنٹلز نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد ہرنٹزل کی ڈائری کے عنوان سے ایک کتاب شائع ہوئی، جس میں چند اقتباسات 14 جولائی 1922 میں یہود کے عالمی ترجمان جیوش کریکل میں شائع ہوئے۔ ان ڈائریوں میں ہربرٹ ٹرنلز نے 1885 میں اپنے سفر انگلستان کا بھی ذکر کیا، جہاں اس کی ملاقات کرنل گولڈ اسمتھ سے ہوئی۔ وہ انگلستان کی فوج میں کرنل کے عہدے پر پائز تھا اور دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ ایک یہودی قوم پرست رہا۔ اس نے ہنٹزل کو تجویز پیش کی کہ وہ انگریز اشرفیہ کو تہو بالا کر دے اور یہودی تسلط سے انگلستان کے عوام کو محفوظ رکھے گی۔ صلاحیت کو تباہ و برباد کرنے کی غرض سے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان کی اراضی پر اضافی محصول عائد کیا جائے۔ ہنٹزل کو یہ خیال بہت اچھا لگا، چنانچہ اسے اب سہوانی دستاویز کے پروٹوکال نمبر 15 اور پروٹوکال نمبر 20 مالیاتی پریہ میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے، ہمیں ہر طرح سے اپنی سپر حکومت کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تمام فرما روا اور فرما بردار رعایا کی محافظ اور محصر ہیں۔ غیر یہودیوں کے لیے امر ایک سیاسی قوت کے اعتبار سے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، ہمیں اس تذکرے کی ضرورت نہیں، لیکن زمیندار ہونے کی حیثیت سے اب وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے ان کی زمینیں چھین لیں۔ یہ مقصد زمینوں پر ٹیکس لگا کر حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی زمینیں قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں گی۔ ان اقدامات سے زمیندار نظام کم ہو جائے گا، وہ غیر مشروط طور پر ہمارے اطاعت گزار ہوں گے۔ غیر یہودی عمرہ اور رؤسا چونکہ خاندانی اعتبار سے توڑے پر گزارا کرنے کی عادی نہیں، بہت تیزی سے جل جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پروٹوکول نمبر 5، معاشی ضروریات کے پروپیگنڈے کا خفیہ باب، صفحہ نمبر 206۔ موجودہ انفرادی یا جائیداد پر محصول کے بجائے بڑھتے ہوئے سرمایہ کاری پر فیصدی تناسب سے ٹیکس عائد کرنے سے بہت زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ موجودہ انفرادی یا جائیدادی محصول پر کے بجائے بڑھتے ہوئے سرمایہ پر فیصدی تناسب سے غیر یہود میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، ہمیں اپنے طے شدہ راستے پر چلنے میں آسانی رہتی ہے۔ دستاویز نمبر 20، مالیاتی پروگرام، صفحہ نمبر 282۔ ہرنٹزل کی ڈائری اور مندرجہ بالا اقتباسات کا تقابلی مطالعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سہوانی رہنماؤں کے ذہن میں عالمی حکومت کے قیام کا ایک واضح منصوبہ تھا، اور یہ پروٹوکول در حقیقت اسی منصوبے کا خاکہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ذہین قاری جسے حالیہ تاریخ کا ذرا سا بھی علم ہے اور جو قوم یہود کے کام کرنے کے انداز سے تھوڑا بہت بھی واقف ہے، وہ ان پروٹوکولز کی ہر سطر کی اصلیت کو محسوس کرے گا، وہ اصلیت جس کے پیچھے قوم یہود کے داناؤں کا مکرو اور دجالی چہرہ جھلک رہا ہے۔ ہم اپنے تمام قارئین کو دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ وکٹر ای مینڈرسن کے اس ترجمے کا ضرور مطالعہ کریں جو اب اردو زبان میں مختلف ناموں سے مل جاتا ہے۔ بے، اب ہم ایک اور واقعے کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جس کی ایک اور غلطی بانی سہوانیت کے جانشین سے بھی ہوئی۔ ٹیوٹ ہرنٹزل کے جانشین اور سہوانی تحریک کے لیڈر ڈاکٹر وائزمن نے ان اقوال میں ایک اقتباس اس وقت پیش کیا جب 6 اکتوبر 1920 کو یہودیوں کے ایک بڑے رباعی کے اعزاز میں ایک الوداعی دعوت دی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر وائزمن نے اپنی اس تقریر میں ایک مشہور سہوانی کال کا حوالہ دیا جسے یہودیوں کے روحانی دانشوروں سے منسوب کیا جاتا ہے، اور جس کے مطابق خدا نے یہودیوں کی زندگی میں ایک مفید اور سود مند تحفظ کا انتظام کر رکھا ہے۔ اسی مقصد کی غرض سے انہیں یہود کو دنیا میں ہر طرف پھیلا دیا ہے۔ اس تقریر کا حوالہ یہود کے ایک اور عالمی سطح کے مسترد ترجمان جیوش گارڈین نے 8 اکتوبر 1920 کی اشاعت میں موجود ہے۔ اب آپ اس کال کا موازنہ پروٹوکول نمبر 11 کے آخری حصے سے کریں جس میں کہا گیا ہے، خدا نے ہمیں اپنے منتخب نمائندوں کی حیثیت سے دنیا بھر میں پھیل جانے کی تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ہماری اس بے وطنی اور آوارگی کو ہماری کمزوری محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ہماری یہی کمزوری دراصل ہماری قوم کی تمام تر طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہے، جس نے ہمیں آج پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل بنا دیا گیا ہے۔ ان اقتباسات کے توافق سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ سیوانی فاضل بزرگوں اور ان کی مرتب کردہ دستاویزات کا یقیناً وجود تھا۔ چیدہ چیدہ سیوانی رہنماؤں کو ان دستاویزات کے بارے میں پوری معلومات حاصل تھی، نیز یہ کہ یہودیوں کی قومی ریاست یا ماورائے وطن کے قیام کی دیریلا خواہش کا ان کا حقیقی عزم اور اہداف سے گہرا تعلق ہے۔ یہی ان کا عزم یا ہدف ہے جو ان کے تمام تر عزائم اور اہداف کا محور و مرکز ہے، جس کی خاطر وہ صدیوں سے ہر ظلم و زیادتی کو برداشت کرتے چلے آئے ہیں اور انسانیت کش جدوجہد کرتے چلے گئے۔ ان دستاویزات کے اصل یا نقل ہونے کی بحث ہم نے محض اس لیے چھڑی کہ وہ بظاہر نسخہ मौदूद जिसकी उम्मीद पर कौम यहूद की एक आलमी बादशाह और आलमी रियासत का ख्वाब देख रही है। इन दस्तावेजात की रूह से अब इस दूध भरे छीके की तरह महसूस होता है।